السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. امریکہ کے صدر باراک اوباما کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب.
We've seen the fastest economic growth in over a decade. Our deficits cut by 2/3, a stock market that has doubled, and healthcare inflation at its lowest rate in 50 years.
اس خطاب کے بعد چند لمحے بعد اور پاکستان سے یہ رپورٹ.
دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں پر شک نہیں ہونا چاہیے. اس جنگ میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں صدر اوباما کی طرف سے دنیا بھر میں دہشت گردی سے نمٹنے کا عزم خوش آئند ہے. پاکستانی قانون سازوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کل اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا ہے کہ بحران کا سایہ ٹل گیا ہے کیونکہ امریکی معیشت ترقی کر رہی ہے اور امریکی فوجیوں کی اکثریت عراق اور افغانستان سے واپس آ چکی ہے. وائٹ ہاؤس میں نامہ نگار لوئس ریمیرس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
یہ صدر اوباما کا ایک فاتحانہ خطاب تھا اور جیسا کہ خود انہوں نے کہا معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور ملازمتوں کے مواقع بہت بہتر ہو گئے ہیں. چنانچہ صدر اوباما کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
We've seen the fastest economic growth in over a decade. Our deficits cut by 2/3, a stock market that has doubled, and healthcare inflation at its lowest rate in 50 years.
ایک عشرے کے دوران ہم نے معیشت میں تیز ترین ترقی دیکھی ہے. ہمارا خسارہ 2/3 کم ہوا ہے. حصص کی مارکیٹ میں دگنا اضافہ ہوا ہے اور صحت عامہ کا افراط زر 50 سال میں اپنی کم ترین سطح پر ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے. صدر نے کہا کہ امریکی معیشت میں نئی بہتری حقیقی ہے. امریکہ نے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد پہلی مرتبہ افغانستان میں اپنا جنگی مشن ختم کیا ہے اور بیشتر فوجی اب گھر آ چکے ہیں. انہوں نے کہا ملک نے ایک ورق الٹ دیا ہے.
America, for all that we have endured, for all the grit and hard work required to come back, for all the tasks that lie ahead, know this.
امریکہ نے اس سب کے بعد جو ہم نے برداشت کیا, جو محنت اور سختی ہم نے حالات دوبارہ بہتر بنانے کے لیے کی, یہ جان لیا ہے کہ بحران کا سایہ ختم ہو گیا ہے اور امریکہ میں ریاستوں کا اتحاد یعنی اسٹیٹ آف دا یونین اور مضبوط ہوا ہے. صدر نے کہا کہ اب وقت ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال, کالج کی تعلیم مفت اور ایک ہی کام کے لیے عورت اور مرد کی اجرت یکساں کر کے امریکہ کے متوسط طبقے کی مدد کی جائے. صدر اوباما کی مدت صدارت میں یہ پہلا موقع ہے کہ کانگریس پر ریپبلکنز کا غلبہ ہے. صدر نے اس کانگریس کے سامنے تقریر کی اور اپنے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے انہیں سخت جدوجہد کا سامنا ہے. اپنے منصوبوں کے لیے رقوم حاصل کرنے کی غرض سے صدر دولت مند امریکیوں پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. یہ وہ تجویز ہے جسے ریپبلکنز مسترد کرتے ہیں. بہت سے ایسے امور ہیں جن پر اختلافات موجود ہیں, جن میں ڈیموکریٹس سمیت قانون سازوں کا یہ اصرار بھی شامل ہے کہ ایران پر تعزیریں سخت کی جائیں. صدر کہہ چکے ہیں کہ وہ ایسے کسی بھی بل کو ویٹو کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ تعزیریں نازک ایٹمی مذاکرات کو راہ سے بھٹکا دیں گی اور جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا. صدر کی تقریر کے دوران ان کے حامی پرزور تالیاں بجاتے رہے, لیکن جب انہوں نے اپنی مدت صدارت کے باقی ماندہ عرصے کی بات کی تو دشمنی کی فضا میں ان کے مخالفین نے بھی داد دی.
I have no more campaigns to run. My only agenda, I know because I won both of them.
مجھے اب کوئی صدارتی مہم نہیں چلانا ہے. اگلے 2 برس کے لیے میرا واحد ایجنڈا وہی ہے جو پہلے دن تھا جب میں نے کانگریس کی سیڑھیوں پر حلف اٹھایا تھا کہ وہی کروں گا جو میں امریکہ کے لیے بہترین سمجھتا ہوں. اگرچہ صدر کی تقریر میں مرکزی توجہ اندرون ملک اقتصادی امور پر رہی, تاہم صدر نے اس بارے میں بھی بات کی کہ امریکہ کو اپنا قائدانہ کردار بہت دانشمندی سے ادا کرنا ہوگا اور جلد بازی میں ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جو ملک کو غیر ضروری تنازعوں میں الجھا دیں. ساتھ ہی صدر نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ داعش کو کمزور اور تباہ کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت دے. ایک ایسی جنگ کی اجازت جو صدر نے کہا کہ برسوں جاری رہ سکتی ہے. صدر اوباما نے فرانس میں حالیہ دہشت گرد حملوں کا سرسری ذکر کیا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی قانون سازوں نے صدر باراک اوباما کے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. ان کی توجہ کا خصوصی مرکز معاشی پالیسیاں اور ایران کے جوہری پروگرام پر جاری بین الاقوامی مذاکرات تھے. اس بارے میں ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
اپنے خطاب میں صدر اوباما کی جانب سے متعارف کرائی گئی متعدد تجاویز کو, جن میں امیر امریکیوں پر لاگو ٹیکس میں اضافہ کر کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے امریکیوں کو ٹیکس میں چھوٹ دینا شامل ہے, یقینی طور پر ریپبلکن جماعت کے ارکان مسترد کر دیں گے. انہی میں شامل ریپبلکن جماعت کے 9 منتخب سینیٹر کوری گارڈنر بھی شامل ہیں, جن کا کہنا ہے صدر صاحب کے پاس 6 سال تھے, لیکن صورتحال بدتر ہی ہوئی ہے. لوگ ہر روز سخت محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کا دلیہ پورا ہو سکے, اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم محنت کرنے والے امریکی خاندانوں اور ملازمتیں فراہم کرنے والے امریکیوں پر لاگو ٹیکس میں اضافہ نہ کریں. اور بدقسمتی سے بظاہر یہی صدر صاحب کا واحد منصوبہ ہے. اور ایران کے معاملے پر صدر صاحب کا کہنا ہے کہ مزید پابندیاں لاگو کرنے سے مذاکرات کا ناکام ہونا یقینی ہے. تاہم سینیٹر گارڈنر کا کہنا ہے کہ موجودہ بات چیت میں ایران کو بہت سی مراعات دی گئی ہیں. ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے رکن ایلیٹ انگل بھی مزید تعزیریں عائد کرنے کے حامی ہیں. مجھے پہلے بھی یہ محسوس ہوتا تھا اور اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ پابندیوں ہی کی وجہ سے ایران مذاکرات کی میز پر آیا ہے, اور مزید پابندیوں سے ایران بہتر طور پر مذاکرات کرنے پر مجبور ہوگا. صدر صاحب کی جانب سے دنیا بھر میں جاری دہشت گردی کے انسداد کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر بھی ریپبلکن جماعت کے چند سرکردہ ارکان نے تنقید کی ہے. ڈیموکریٹ جماعت کے ڈیوڈ سکاٹ نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
I would have loved to have seen him come out much more aggressive on the war.
میری خواہش تھی کہ وہ مسلمان شدت پسندوں کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زیادہ جارحانہ رویہ دکھاتے, لیکن اس سلسلے میں وہ کمزور ثابت ہوئے, اور دنیا میں انہیں اس حوالے سے کمزور ہی سمجھا جاتا ہے. وہ ایک اچھے انسان ہیں, لیکن جیسی دنیا ہے آپ کو ویسی ہی خارجہ پالیسی تشکیل دینا ہوتی ہے, نہ کہ ایک ایسی خارجہ پالیسی جو دنیا کے متعلق آپ کے تصورات کے مطابق ہو. کانگریس میں ریپبلکن جماعت کو اکثریت حاصل ہونے کے بعد صدر اوباما کا یہ پہلا خطاب تھا. گزشتہ نومبر میں ہوئے انتخابات سے پہلے ڈیموکریٹ جماعت کو امریکی سینٹ میں اکثریت حاصل تھی, تاہم اب ریپبلکن جماعت کو ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستانی قانون سازوں نے صدر باراک اوباما کے پاکستان سے لے کر پیرس کی گلیوں تک دہشت گردوں کا سختی سے پیچھا کرنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے. صدر اوباما نے یہ بیان اپنے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کے دوران دیا تھا. اسلام آباد سے ناصر محمود رپورٹ دیتے ہیں.
دہشت گردی کے خلاف کوششیں جاری رکھنے کے عزم اور دہشت گردی سے متاثر ہونے والوں سے اظہار یکجہتی سے متعلق امریکی صدر باراک اوباما کے بیان کا پاکستانی قانون سازوں نے خیر مقدم کیا ہے. واشنگٹن میں کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے سالانہ خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا بھر میں دہشت گردوں کا تعاقب جاری رکھے گا, اور وہ دنیا بھر میں دہشت گردی کا سامنا کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں. ان کے بقول یہ دہشت گردی چاہے پاکستان کے اسکول میں ہو یا فرانس کی سڑکوں پر. پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر اوباما کی طرف سے دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کے لیے خیر سگالی کے اظہار پر وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستانیوں کی قربانیوں کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا اظہار ہے اس کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے انٹو سم سارٹ آف سپورٹ, گو کہ آج امریکہ کے صدر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں, لیکن اگر وہ اس کو اور بھی ایمفیسائز کرتے تو دنیا کو ایک بہتر پیغام جاتا کہ پاکستان کا کہ جو قربانیاں دی ہیں وہ کس لیول کی ہیں.
متحدہ قومی موومنٹ کی سینیٹر نسرین جلیل کہتی ہیں کہ یہ بات قابل ستائش ہے کہ صدر اوباما کو اس بات کا احساس ہے کہ دہشت گردی سے پاکستانیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا.
میں سمجھتی ہوں کہ اگر پوری دنیا میں ایک ہی معیار ہو جائے دہشت گردی کے خلاف کہ کوئی کسی کو کا ہیرو ہے تو دوسرے کا دہشت گرد نہ ہو, تو پھر یقیناً ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ایک بہتر صورتحال پیدا ہوگی اور بیچ کو نہیں ہو سکے گی دہشت گردوں کی. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کم از کم ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان has suffered a lot in this war on terror.
پاکستان انسداد دہشت گردی کی جنگ میں ایک دہائی سے زائد عرصے سے ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے جس میں اس کے 50,000 کے لگ بھگ لوگ مارے جا چکے ہیں, جبکہ معیشت کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا. امریکہ دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کی حمایت اور معاونت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کر چکا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر براک اوباما نے منگل کی شب اسٹیٹ آف دی یونین جو خطاب کیا ہے, تجزیہ کار اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیلوفر مغل نے جنوبی ایشیا امور کے ماہر اور اقتصادی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال اور پولیٹیک کے تجزیہ کار عارف انصار سے اس بارے میں گفتگو کی. ان کی رپورٹ.
کانگریس سے اپنے چھٹے سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں امریکی صدر نے امریکہ کی داخلی صورتحال, خارجہ پالیسی, امریکی معیشت اور اپنی صدارت کے باقی ماندہ دو برسوں میں اپنی حکومت کی ترجیحات سمیت کئی معاملات, مسائل, اہداف اور اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کیا. واشنگٹن میں جنوبی ایشیا اور اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
یہ اسپیچ بڑی عام اسپیچ تھی کیونکہ اس اسپیچ میں بڑی حد تک مڈل کلاس کی اکنامک سپورٹ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے دوسرے ممالک میں جو انٹروینشن کرے گا وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرے گا, کیونکہ اس کو اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا اور ایسے ڈسکریمنیٹلی نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ ملٹری انٹروینشن کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک جو ہے ایکٹیویٹیز ان کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہر تنازع کا فیصلہ ملٹری نہیں ہے بلکہ ڈپلومیٹک اور دوسری طریقے, نان ملٹری طریقے بھی ہونے چاہیے.
انہوں نے اس دفعہ زیادہ ڈومیسٹک جو پالیسیز تھیں ان پہ زیادہ زور دیا, مڈل کلاس جیسے آپ نے بتایا, اکنامکس کی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریپبلکن والا کانگریس ہے وہ کس حد تک جائے گا اوباما کو سپورٹ کرنے کے لیے؟
نہیں, وہ نہیں سپورٹ نہیں کریں گے. وہ اس لیے سپورٹ نہیں کریں گے کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اگلے دو سال کوئی کسی قسم کا ایکشن نہ ہو تاکہ جب 2016 کے الیکشن میں آئیں تو یہ سامنے رکھ سکیں کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی بڑی انکیپیبل گورنمنٹ تھی. چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی اس وقت میجورٹی نہیں ہے, نہ کانگریس میں, نہ سینٹ میں اور نہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں, پریزیڈنٹ اوباما کے جو بیسک پرپوزلز ہیں ان پہ ایکشن تو نہیں ہوگا لیکن ان پہ ڈسکشن ضرور ہوگا.
واشنگٹن میں قائم پولیٹیکس سے وابستہ تجزیہ کار عارف انصار کہتے ہیں,
میرا خیال ہے جو اوور آل تقریر میں تھا, ظاہری بات ہے وہ اپنی لیگیسی سے کنسرن ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ میری سکسیز کیا ہیں اور عراق اور افغانستان سے فوجوں کا وڈرال, اور اس کے ساتھ انہوں نے ایمفیسس جو رکھی وہ مڈل کلاس اکانومی, جو کہ بار بار انہوں نے ورڈ یوز کیا, تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی فوکس اس طرف زیادہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے پریشرز ان کے اوپر ہیں, سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی.
پاکستان کے بارے میں تو انہوں نے صرف ایک ہی لائن بولی, وہ بھی کہ دہشت گردی جہاں بھی ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ پاکستان سے لے کر فرانس تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ تعاون فراہم کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے؟
ہاں نہیں, امریکہ کے تو سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری صاحب نے بھی اپنی جو اس وقت بیانات دیے انہوں نے کہا کہ جو کچھ ممکن ہے وہ کریں گے پاکستان کے ساتھ تعاون, اور یہ ریفلیکشن میرا خیال ہے صدر اوباما نے اس پہ کافی کم ٹائم گزارا, لیکن اس میں جو میرا خیال ہے سب سے اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے دہرایا کہ جو یونیلیٹرل ایکشن ہے وہ اس کا آپشن امریکہ برقرار رکھے گا. وہ اتنی تفصیل میں نہیں گئے لیکن انہوں نے اس پہ ہنٹ کیا کہ جس طرح انہوں نے افغانستان کا بھی ذکر کیا اور عراق کا بھی کیا کہ ان کو وہاں فوجوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور وہ جو ہیں اب اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں گے. تو یہ پاکستان کے لحاظ سے تو ظاہری بات پہلے سے ہی یہ قابل عمل ہے کہ وہ جو میرا خیال ہے پاکستان کی جو ریکویسٹ ہیں ڈیفینس سے ریلیٹڈ اس کو یہاں کافی جلد اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا بھی رہی ہے اور کی بھی جا رہی ہے.
آخری سوال میں کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے داعش کی بات کی اور کافی زور دے کر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف فوجی کاروائی کے لیے اگر کانگریس منظوری دے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر کتنی پیش رفت ہو سکے گی؟
اس پہ پیش رفت ہوگی. اس میں میرا خیال ہے ریپبلکن ظاہری بات ہے یہ تو ان کا ویسے بھی ان کا یہ اسٹرانگ پوائنٹ تھا کہ ان کا کرٹیسزم تھا یہ اوباما صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے ڈیلیڈ رسپانس کیا سیریا میں, وہ تو ادھر زیادہ سخت رسپانس چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پروگرس ہوگی لیکن اس میں ان کی شرائط بھی ہیں کچھ, اور وہ جب تک نہیں ہوتی تو شاید وہ اس میں رکاوٹ ڈالیں. لیکن جو نیشنل سیکیورٹی اور فورن افیئرز ہے اس میں اپنی ایک ڈائنامکس ہے, جس طرح جس میں صدر اوباما نے ایران کا بھی ذکر کیا کہ کہیں ان پہ نئی سینکشنز نہ لگائی جائیں.
یہ تھے واشنگٹن میں قائم پولیٹیکس سے وابستہ تجزیہ کار عارف انصار کے الفاظ. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل, اردو وی او اے واشنگٹن.
شیعہ حوثی باغیوں نے یمنی صدر منصور ہادی کے گھر کے باہر گارڈز تبدیل کر دی ہیں, جس سے دارالحکومت پر ان کا کنٹرول بڑھ گیا ہے اور پیر کے روز طے پانے والی فائر بندی ختم ہو گئی ہے. شیعہ دھڑے کے لیڈر کا کہنا ہے کہ ان کا گروپ ملک کو بقول ان کے بدعنوانی اور مطلق العنانی سے نجات دلانا چاہتا ہے, لیکن بین الاقوامی برادری تشدد کی مذمت کر رہی ہے. سلسلس کا حق کی اطلاعات کے مطابق بیشتر یمنی افراد کو عدم استحکام کا خطرہ ہے. تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
یمن کے دارالحکومت صنعاء کے مکینوں کو حکومت پر دوبارہ شروع ہونے والے باغیوں کے حملوں پر تشویش ہے. باغیوں نے منگل کے روز اپنی کارروائیوں کا دوبارہ آغاز کیا. صنعاء کے ایک رہائشی عارف عبدالباری کہتے ہیں, ہم اور یمن کے تمام لوگ کل جھڑپوں کے دوران خوف زدہ رہے, یہ پریشان کن صورتحال ہے. متعدد رہائشی عمارتیں بھی گولہ باری سے متاثر ہوئیں, جس کا ہدف اس ہفتے صدارتی محل اور ایک کلیدی فوجی اڈا تھا. صنعاء کے ایک اور مکین محمد یاسین کہتے ہیں کہ یہ حملہ ایک شہری علاقے پر ہوا, یہ ایک خوفناک پیش رفت ہے, خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں متعدد کاریں اور افراد ہوتے ہیں, یہ بدقسمتی کی بات ہے. باغی حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والے آئین کے ایک مجوزہ مسودے پر احتجاج کر رہے ہیں, جس کے تحت یمن کو 6 وفاقی ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا. باغیوں نے ہفتے کے روز صدر کے چیف آف اسٹاف کو اغوا کر لیا تھا اور پیر کے روز سرکاری میڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے شدید لڑائی ہوئی. ان کے لیڈروں نے قومی ٹیلی ویژن پر منگل کے روز حکومت مخالف پیغام بھی نشر کیا. یمن میں شیعہ باغیوں کے لیڈر عبد المالک الہوتی کہتے ہیں, شراکت داری ایک قومی ضرورت ہے اور سیاسی جبر سے نجات حاصل کرنے کے لیے واقعتاً اہم ہے. اقوام متحدہ نے منگل کے روز کیے گئے حملے کی مذمت کی ہے اور اغوا کیے گئے سرکاری عہدیدار کو فوری طور پر رہا کرنے پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ترجمان سیکرٹری جنرل نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ یمن میں ان کے خصوصی مشیر سے مکمل رابطہ رکھیں, تاکہ وہ خلیجی تعاون کاؤنسل کے ارکان اور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے درمیان قریبی تعاون کے ساتھ کام کر سکیں. یمن کے صدر عابد ربو منصور ہادی ایک اعلی حیثیت کے فوجی عہدیدار ہیں, جن کا کوئی قبائلی پس منظر نہیں. 2012 میں اقوام متحدہ اور خلیجی ممالک کی ثالثی میں طے کیے گئے ایک امن سمجھوتے کے تحت وہ متفقہ طور پر منتخب ہوئے اور اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں اپنے ملک میں استحکام لانے میں ناکام رہے. ہوتی کہلانے والے باغیوں کا تعلق شمالی یمن سے ہے اور انہوں نے گزشتہ برس اپنی تحریک کا آغاز کیا اور ستمبر میں دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا. یمن میں یہ تشدد امریکہ اور اس کے حلیفوں کی القاعدہ سے منسلک گروپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
فرانس نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے فوج میں کٹوتیوں کے پہلے منصوبے کے خلاف 7,500 کم آسامیوں کی کٹوتیاں کرے گا. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے بدھ کے روز فرانس کے ملٹری پروگرام پر مذاکرات کے لیے سیکیورٹی مشیروں سے ملاقات کی. ان کے دفتر کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع سن 2015 سے سن 2019 کے درمیان 25,800 آسامیوں کے بجائے 18,300 آسامیوں کی کٹوتی کرے گا. اور فرانس کے وزیراعظم مینوئل والس نے کہا ہے کہ ان کا ملک مسلمان عسکریت پسندوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے آئندہ 3 برسوں کے دوران سیکیورٹی کی 2,800 پوزیشنیں پیدا کرے گا. تفصیلات کے ساتھ اسد حسن.
مسٹر والز نے ان اقدامات کا اعلان بدھ کو کابینہ کے ساتھ اجلاس کے بعد کیا. انہوں نے کہا کہ پیرس دہشت گردی کے خلاف جنگ پر $500 ملین خرچ کرے گا. یہ اقدامات اس ماہ کے اوائل میں فرانس پر ہلاکت خیز حملوں کے بعد لیے گئے ہیں. وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ آئندہ 3 برسوں میں پولیس، دفاع، محکمہ انصاف میں 2,860 نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں گی. ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی کوشش ہے لیکن یہ فرانس کی عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ناگزیر ہے. فرانسیسی وزیر اعظم والز نے کہا کہ انٹیلیجنس اور تحقیقاتی اداروں کی استعداد نہ بڑھانے سے عدالتی حکام، جیل اور دیگر خدمات پر دباؤ بڑھتا ہے. بدھ کے روز ہی فرانس کے تحقیقات کاروں نے کہا کہ انہوں نے مشرقی پیرس میں کوشر مارکیٹ پر حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں 4 افراد کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے. ان افراد پر شبہ ہے کہ انہوں نے اس دہشت گرد کو مدد فراہم کی جو بعد ازاں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جاپان کے وزیراعظم نے اپنے اعلی عہدیداروں کو داعش کی تحفیل میں 2 جاپانی قیدیوں کی رہائی کے لیے بہترین کوششیں کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ داعش نے ان دونوں یرغمال افراد کو 72 گھنٹے میں ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جاپان ان کی رہائی کے لیے $20 کروڑ کی رقم ادا کرے. تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی کہتے ہیں کہ ان کے ملک کو اپنے 2 یرغمال افراد کو رہا کرانے کے لیے مختصر وقت میں انتہائی دشوار کام کا سامنا ہے جس کے لیے انتہائی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. داعش نے ان 2 جاپانی افراد کو رہا کرانے کے لیے $20 کروڑ کا معاوضہ طلب کیا ہے. ٹوکیو میں اپنی رہائش گاہ میں کلیدی عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے مسٹر آبے نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کینجی گوتو اور اہارونا یوکاوا کو رہا کرانے کے لیے ہر ممکن سفارتی طریقہ استعمال کریں. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا کہ لوگوں کی جانیں لینے کے لیے دھمکی دینا اور خطرہ بننا ناقابل معافی ہے اور ہم اس سلسلے میں انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. میں ایک بار پھر ان پر زور دوں گا کہ وہ دونوں جاپانی شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور فوری طور پر انہیں رہا کر دیں. ہم ان کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے. وقت کم ہے اور ہمارے سامنے انتہائی جد و جہد ہے. ہم اپنی بہترین کوششوں کے ساتھ ہر سفارتی راستہ استعمال کریں گے تاکہ ان دونوں افراد کو رہا کرایا جا سکے. جاپان کے وزیر اعظم نے کہا کہ جاپان دہشت گردی کے سامنے کبھی ہار نہیں مانے گا. انہوں نے سنی انتہا پسندوں کی کارروائیوں سے متاثرہ ملکوں کو $20 کروڑ کی غیر فوجی امداد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. جاپان ان ملکوں میں شامل ہے جو شام اور عراق میں باغیوں کے خلاف نبرد آزما اتحاد میں براہ راست شریک نہیں. داعش کے عسکریت پسندوں نے منگل کے روز ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی تحویل میں موجود دونوں جاپانیوں کو ہلاک کر دیں گے اگر جاپان نے 72 گھنٹوں کے اندر اندر معاوضے کی ادائیگی نہ کی. اور انہوں نے اس دھمکی کو جاپان کی طرف سے گروپ کے خلاف لڑائی کی کوششوں میں شمولیت سے مربوط کیا. تاہم جاپان کے شہری پہلے بھی عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں 2013 میں الجیریا کے ایک گیس پلانٹ پر کیا جانے والا ایک حملہ تھا جہاں 10 جاپانی ہلاک ہو گئے تھے. بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ نے یمنی قومیت رکھنے والے 2 افراد پر الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے بیرون ملک 2 امریکی شہریوں کے قتل کی سازش کی اور القاعدہ کو امدادی مواد فراہم کیا. محکمہ انصاف نے منگل کے روز ان الزامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صدیق البادی اور علی الوی نے القاعدہ سے تربیت حاصل کرنے کے لیے سن 2008 میں پاکستان کا سفر کیا اور بعد میں امریکی فورسز کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے کے لیے افغانستان گئے. استغاثہ کا کہنا ہے کہ پاکتیا صوبے میں ایسے ایک حملے میں امریکی فوج کا ایک رینجر ہلاک اور متعدد دوسرے زخمی ہوئے. ان افراد کو سعودی عرب میں گرفتار کیا گیا اور بعد میں انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا جہاں نیو یارک کی فیڈرل کورٹ میں وہ الزامات کا سامنا کر رہے ہیں. چین نے شنگھائی میں نئے سال کی تقریب کے موقع پر بھگدڑ مچنے سے 36 افراد کی ہلاکت کی تحقیقات کے بعد 11 سرکاری عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق بیونگیا ضلع کے 4 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے جن میں ضلعی سیکیورٹی چیف اور نائب پولیس سربراہ شامل ہیں، جبکہ دیگر عہدیداروں میں سیاحت، عوامی سیکیورٹی اور شہری انتظام کے محکموں سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کی گئی ہے. یہ واقعہ شنگھائی کے وسط میں سن 2015 کے آغاز پر نئے سال کی تقریب کے دوران نصف شب سے کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا. اسرائیل کی پولیس نے کہا ہے کہ ایک فلسطینی شخص نے تل ابیب میں ایک بس میں مبینہ طور پر خنجر کے وار کر کے متعدد افراد کو زخمی کر دیا. حکام کے مطابق بدھ کو اس شخص نے پہلے بس کے ڈرائیور پر چاقو سے وار کیا اور اس کے بعد بس میں موجود دیگر لوگوں کو نشانہ بنایا. خبریں ختم ہوئیں. غربت کی روک تھام سے متعلق ایک فلاحی ادارے آکسفیم کے مطابق سن 2016 میں کسی وقت دنیا کے 1% امیر ترین طبقے کی کل دولت دنیا کے باقی ماندہ 99% کی کل دولت سے زیادہ ہو جائے گی. لندن سے وائس آف امریکہ کے ہینری ریجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غربت کے خلاف مہم چلانے والے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پالیسی ساز دولت رکھنے والوں اور دولت نہ رکھنے والوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج پاٹنے کے لیے اقدام کریں. مزید تفصیلات بہجت چلانی کی زبانی.
آکسفیم کا کہنا ہے کہ عدم مساوات میں دھماکہ خیز اضافہ عالمی غربت کے خلاف لڑائی کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے.
Incredible concentration of wealth right at the top of society, which is deeply, deeply divisive.
آکسفیم کے میکس لاسن کہتے ہیں کہ معاشرے کے سب سے اونچے طبقے میں دولت کا ناقابل یقین ارتکاز جو بہت گہرے تنازع کا باعث اور اقتصادی طور پر انتہائی بے نتیجہ ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. یہ کرائے ارض کے لیے برا ہے، یہ معیشت کے لیے برا ہے، اور یہ معاملہ بظاہر مزید بگڑا ہے. یہ رپورٹ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب عالمی کاروباری اور سیاسی رہنما عالمی اقتصادی فورم کے لیے ڈیواس سوئٹزرلینڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں. غربت کی روک تھام کے لیے لاسن جیسے علمبردار پالیسی سازوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دولت مندوں پر مزید ٹیکس لگانے کی شروعات کے ساتھ شدید درجے کی عدم مساوات سے نمٹنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں.
You've got mining companies in Africa that are busy making an absolute fortune and paying no tax.
میکس لاسن کہتے ہیں کہ افریقہ میں کانکنی کی ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو بے پناہ سرمایہ بنانے میں مصروف ہیں. ٹیکس کا تعلق صرف رقم سے ہی نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ ٹیکس کو اسکولوں کے طور پر، ہسپتالوں کے طور پر دیکھا جائے. کریڈٹ سوئس اور فوربس بینک کے اعداد و شمار کو استعمال کرتے ہوئے آکسفیم کا کہنا ہے کہ دنیا کی 1% امیر ترین آبادی اس وقت دنیا کی 48% دولت کی مالک ہے، اور یہ شرح اگلے سال بڑھ کر 50% تک ہو جائے گی. یونیورسٹی کالج لندن کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن سے وابستہ پروفیسر اینڈی گرین کہتے ہیں کہ عدم مساوات میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں.
ٹیکنالوجیکل چینج وچ از بائسڈ ان فیور آف ہائر سکلز وچ ریڈیوسز دی ڈیمانڈ فار
ٹیکنالوجیکل تبدیلی جو زیادہ ہنر رکھنے والوں کے زیادہ حق میں ہوتی ہے، کم ہنر مند افراد کی مانگ میں کمی کا سبب بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اجرتوں پر ان کی سودے بازی کی طاقت کم ہو جاتی ہے. ٹریڈ یونینز کمزور ہوتی ہیں تو کمپنیاں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں. پروفیسر گرین کہتے ہیں وہ طاقت حکومت کی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے.
لارج کارپوریشنز ہیو سو مچ لابینگ پاور ناؤ.
پروفیسر گرین کہتے ہیں کہ اس وقت بڑی بڑی کمپنیاں لابنگ کی بہت زیادہ طاقت رکھتی ہیں، اور قانون سے کمپنی کے لیے نہ صرف ہر انداز سے منافع کمانے کی صلاحیت پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بلکہ اس اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے سب سے زیادہ کمانے والوں کی ادائیگی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. وائس آف امریکہ سے اسکائپ کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے جرمنی کی فرائبرگ یونیورسٹی کے پروفیسر ٹم کریگر نے کہا کہ اخلاقی اور اقتصادی دلائل کے ساتھ ساتھ دولت اور عدم مساوات اور تشدد بھی آپس میں منسلک ہیں، جن میں دہشت گردی شامل ہے.
ایون ریلیجیس ٹیررزم ہیز اے سٹرانگ اکنامک کمپوننٹ.
پروفیسر کریگر کا کہنا ہے حتیٰ کہ مذہبی دہشت گردی تک میں ایک اقتصادی عنصر ہوتا ہے، اس لیے آپ مذہب کو سیاسی صورتحال سے، اقتصادی صورتحال سے، اطمینان کے فقدان کے اظہار کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ صورتحال ہے جب عدم مساوات ایک اہم عنصر بن جاتا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جن خطوں میں دولت کی بڑھتی ہوئی عدم مساوات کی وجہ سے حالیہ برسوں میں سماجی بدامنی پیدا ہوئی ہے، ان میں سے ایک جنوبی یورپ ہے. یونان میں جو عالمی اقتصادی بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، انتہا پسند سیاست میں اضافہ ہو رہا ہے، اور رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ انتہائی بائیں بازو کی پارٹی سائریزا توقع ہے کہ اگلے ہفتے کے انتخابات میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی سنجیدگی پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں قومی سلامتی سے متعلق ایک اعلی سطحی اجلاس کے دوران کیا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت اور مسلح افواج کی سنجیدگی پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر عمل درآمد سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے بدھ کو وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر بھی شریک تھے۔ سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ملک کی فورسز نہ صرف دہشت گردوں بلکہ کے معاونین کا بھی پیچھا کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں، اور دہشت گردی سے متعلق مقدمات ایک باقاعدہ عمل سے گزرنے کے بعد ہی خصوصی عدالتوں میں بھیجے جائیں گے۔ ادھر پولیس ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کر کے 6 مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے، جو اطلاعات کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں حملہ کرنے کی غرض سے چھپے ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان بھر میں شدت پسندوں کے خلاف نہ صرف کاروائیاں تیز کی گئیں بلکہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے قانون سازی بھی کی گئی، جس کے تحت خصوصی فوجی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ نے بدھ کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا سلسلہ فروری کے اواخر میں شروع ہو جائے گا۔
یہ آپریشن انشاءاللہ واپس لے جانے والی یہ فروری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں شروع ہو جائے گا، اور کم و بیش اس میں تقریباً جو پلاننگ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سال کا عرصہ تقریباً لگنا ہے، جہاں پر ہر آئی ڈی پی انشاءاللہ واپس اپنے گھروں میں واپس جا کے آباد ہو جائیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ تسلی بخش طریقے سے ان کی آبادی کی کارروائی کی جا سکے، اور اس کے لیے جو بھی ذرائع ہیں ذرائع حکومت کوشش کرے گی کہ اس کا بندوبست کر لے۔ لیکن آپ کا کنٹریبیوشن، پھر میں ہوئے جہاں پر مائنڈ سیٹ کو آپ نے چینج کرنا ہے اور ان لائن لانا ہے، وہاں پر ادھر قوم کو بھی تیار کرنا ہے تاکہ وہ بھی آگے آئے اور اپنا حصہ اس میں بٹھائے۔
حکام کے مطابق قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی کل تعداد لگ بھگ 20 لاکھ ہے، جن کی اکثریت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اپنے عزیز و اقارب یا کرائے کے مکانوں میں رہائش پذیر ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے لاہور سے مبینہ طور پر داعش کے کمانڈر کو گرفتار کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز اور مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یوسف السلفی نامی کمانڈر نے داعش سے وابستگی کا اعتراف کر لیا ہے۔ ادھر پنجاب حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے عسکری پسندوں کی میڈیا میں ہرزہ سرائی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ لاہور سے تفصیلات کے ساتھ افضل رحمان۔
بدھ کو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹر کی رپورٹ میں حساس اداروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مشرق وسطی میں حال ہی میں شہرت پانے والے گروپ اسلامک سٹیٹ یعنی داعش سے تعلق رکھنے والے کمانڈر کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ میں اس کمانڈر کا نام یوسف السلفی بتایا گیا ہے، اور تفتیش کے دوران یوسف السلفی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامک سٹیٹ کی نمائندگی کر رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ شخص 5 ماہ قبل ترکی کے راستے پاکستان پہنچا تھا، اور یہاں لاہور میں حافظ طیب نامی ایک امام مسجد اس کے 2 ساتھیوں میں سے ایک تھا، اور یہ دونوں شام میں جاری جنگ میں حصہ لینے کے لیے مقامی لوگوں کو بھرتی کر رہے تھے، جس میں ان کو داعش کی طرف سے ایک شخص بھرتی کرنے کے عوض $600 ملتے تھے۔ معروف سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں اس پیش رفت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہمارے وزیر داخلہ بھی یہ کہتے رہے ہیں اور ہماری مذہبی جماعتوں کا بھی یہ خیال ہے، عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ داعش کی یا ان لوگوں کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مسلکی اعتبار سے یہاں پہ ان کے لیے زیادہ سپورٹ شاید اس انتہا پسندی کو نہ مل سکے. تو یہ ایسی رپورٹس ہیں جن سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور آپ سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ دیکھیے کہ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گلوبل ویلیج, تو یہ بالخصوص میڈیا کے اعتبار سے, اطلاعات کی رسائی کے اعتبار سے اور ایک جگہ کے اثرات دوسری جگہ منتقل ہونے کے اعتبار سے, تو یہ بہت ہی سافٹ ہو چکی ہے, پوری ورلڈ سافٹ ہو چکی ہے. پاکستان کے جو سیاسی اور عسکری قوتیں ہیں ان کو بالکل بھی جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہوگا. یہ خطرہ میں سمجھتا ہوں گا اپنی جگہ پہ اگر اس وقت کم ہے لیکن موجود ضرور ہے.
دریں اثنا پنجاب حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جس کے تحت دہشت گردوں کی کسی نوعیت کی تنظیم کی میڈیا میں یا کسی دوسرے فورم پر کسی طور بھی مدح سرائی کرنے کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا گیا ہے. اس جرم کی سزا آرڈیننس کے مطابق 6 ماہ تک قید اور 25,000 سے 1,00,000 روپے تک جرمانہ ہوگی. اس آرڈیننس کے مطابق جلسہ جلوس کرنے والوں پر لازمی ہوگا کہ وہ کارروائی کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے متعلقہ تھانے میں جمع کروائیں. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
صدر باراک اوباما اپنے بھارت کے دورے کے سلسلے میں 25 جنوری کو نئی دہلی پہنچ رہے ہیں. دونوں ملکوں کے عہدیدار ان کے دورے کی مصروفیات کو آخری شکل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
امریکی صدر باراک اوباما کے دورے بھارت کے سلسلے میں دہلی میں تیاریاں زوروں پر ہیں. حکومت اس دورے کو اسی طرح باراک اوباما اور نریندر مودی کے لیے خاص بنا دینا چاہتی ہے جس طرح مودی کے وائٹ ہاؤس دورے کو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی یادگار پر دونوں رہنماؤں کی آمد سے خاص بنا دیا گیا تھا. حکومت کے ذرائع کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنما راج گھاٹ پر گاندھی سمادھی پر چل کر جا سکتے ہیں یا دونوں ریڈیو سے مشترکہ خطاب کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے, البتہ صلاح و مشورہ جاری ہے. توقع ہے کہ امریکی صدر 25 جنوری کی صبح کو دہلی پہنچیں گے. وہ سب سے پہلے راشٹرپتی بھون جائیں گے جہاں ان کا روایتی انداز میں استقبال کیا جائے گا. اس کے بعد وہ راج گھاٹ جا کر گلہائے عقیدت پیش کریں گے. دن میں 11:20 پر صدر اوباما حیدرآباد ہاؤس میں نریندر مودی کے ساتھ وفود سطح کے مذاکرات کریں گے. اس کے بعد دونوں رہنما میڈیا کے سامنے بیان دیں گے. اسی روز صدر جمہوریہ صدر اوباما کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے. صدر اوباما 26 جنوری کو یوم جمہوریہ تقریبات کا مشاہدہ کریں گے. البتہ ابھی یہ طے نہیں ہو پایا ہے کہ وہ تقریبات کی روایت کے مطابق صدر کی گاڑی میں راجپتھ آئیں گے یا امریکی روایت کے مطابق اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پہنچیں گے. دن میں صدر اوباما بزنس رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور پھر نریندر مودی کے ساتھ پرائیویٹ ڈنر کریں گے. 27 جنوری کی صبح کو وہ سری فورٹ آڈیٹوریم میں ایک پروگرام میں شرکت کریں گے اور دوپہر 3 بجے آگرہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. پہلے ان کے بذریعے سڑک جانے کا پروگرام تھا لیکن اب شاید وہ اپنے مخصوص طیارے ایئر فورس ون سے آگرہ جائیں گے. وہ آگرہ سے ہی امریکہ کے لیے پرواز کر سکتے ہیں. اس روز تاج محل کا دیدار عام سیاحوں کے لیے بند رہے گا. امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ تاج محل اور اس کے اطراف کی جانچ پہلے ہی کر چکے ہیں. صدر اوباما جب تک آگرہ میں رہیں گے آگرہ نو فلائی زون بنا رہے گا. آگرہ کے تمام ہوٹلوں میں جانچ کا عمل جاری ہے اور ہوٹل کے ذمہ داروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان میں قیام کرنے والے مہمانوں کی پوری فہرست سیکورٹی ایجنسیوں کو فراہم کریں. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سندھ اسمبلی کے اسپیکر نے حزب اختلاف کی ایک جماعت تحریک انصاف کے 4 اراکین کے استعفے منظور کر لیے ہیں. یہ جماعت انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کے طور پر قومی اسمبلی, پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں استعفے جمع کرا چکی ہے. تاہم سندھ اسمبلی میں یہ استعفے قبول کرنے والا پہلا فورم بن گیا ہے. تفصیلات شہزاد حسین کی رپورٹ میں.
بدھ کو سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج دورانی نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے استعفے منظور کر لیے. پاکستان تحریک انصاف کے جن ممبران کے استعفے منظور کیے گئے ان میں خرم شیر زمان, سمر علی خان, حفیظ الدین اور سیما ضیاء شامل ہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہم نے جو پی ٹی آئی کے 4 ممبر صاحبان ہیں ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیے اور میں نے ان کی ریزگنیشن فارورڈ کر دیے الیکشن کمیشن کو, کیونکہ کافی ٹائم ہوا, رخل سپتمبر میں انہوں نے ریزائن کیا تھا اور میں نے ان کو کافی ٹائم دیا کہ اگر وہ واپس آئیں گے یا کیا ڈیسیشن ہے, لیکن انہوں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا.
پاکستان تحریک انصاف سندھ کے ترجمان دوا خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کو خوشی ہے کہ ان کے استعفے منظور کر لیے گئے، لیکن اس وقت کا چناؤ سینٹ کے انتخابات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ممبران نے 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر احتجاج کرتے ہوئے گزشتہ برس دیگر اسمبلیوں سمیت سندھ اسمبلی میں بھی یہ استعفے دیے تھے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نے شمالی عراق میں عدالتوں کی جانب سے دی گئی ظالمانہ کاروائیوں کی مذمت کی ہے، اور چین کی جانب سے جنوبی بحیرہ چین میں متنازع جزائر پر دعووں کا مقابلہ کرنے کے لیے فلپائن اپنے اتحادی امریکہ کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اس بارے میں سیمون اورن ڈین کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
دونوں ملکوں کے سینئر عہدیداروں نے بدھ کے روز منیلا میں ختم ہونے والی دفاع اور تجارت سے متعلق دو طرفہ بات چیت میں اپنے اسٹریٹجک اتحاد کو مضبوط بنایا ہے۔ ایجنڈے پر بحری سلامتی سے متعلق امور سر فہرست تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسپارٹلی جزائر پر، جن پر فلپائن ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے، چین کی جانب سے دوبارہ قبضے کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ گزشتہ ماہ فلپائن کی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر فائری کراس ریف میں سطحی چٹانوں پر بنائی جانے والی تعمیرات جلد مکمل ہو جائیں گی۔ فلپائن کی وزارت دفاع کے انڈر سیکرٹری پی او لورینزو باٹینو نے اس پتھریلی ساحل پر ہونے والی تعمیرات اور اب طیاروں کے اترنے کے لیے ایک چھوٹے سے رن وے کی تعمیر پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ باٹینو کا کہنا تھا،
We have to increase our capabilities and that will only come through modernization.
ہمیں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہوگا، اور یہ سب جدت سے حاصل ہوگا۔ یہ یقیناً اس درکار جدت کا ادراک ہے جسے ہمیں بہت پہلے اپنانا چاہیے تھا۔ امریکی محکمہ دفاع کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ڈیوڈ شیئر نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ سن 2015 کے بجٹ میں فلپائن کے لیے $40 million کے فوجی قرضے شامل ہیں۔ فلپائن اس وقت 5 سالہ مدت میں $1.8 ارب مالیت کے فوجی جدت پروگرام پر کام کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اب بھی اپنے ہمساؤں کی نسبت بہت چھوٹی بحریہ اور فضائیہ موجود ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ڈینیل رسل کا کہنا ہے کہ امریکہ چین سے مسلسل کہتا چلا آیا ہے کہ وہ 10 رکنی ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے غیر اطلاقی معاہدے کا، جس پر اس نے دستخط کیے تھے، احترام کرے، اور معدنی مسائل سے مالا مال جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزائر پر اپنی ملکیت کے حوالے سے بھی بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ یہ معاہدہ متناقض دعووں کے درمیان امن کے قیام سے متعلق ہے۔ رسل کا کہنا تھا، ایسا رویہ جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو، اور ایک ایسا رویہ جس سے چین کے ارادوں پر سوالات اٹھیں، یہ ان مقاصد کے حصول کے منافی ہے۔ فلپائن کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری ایوین گارچیا کا کہنا ہے کہ منیلا ایک پرامن حل کا خواہاں ہے، اور متنازع جزائر پر چین کے دوبارہ قبضے کی کوششیں کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوگنڈا کی ایک مذہبی شدت پسند باغی تنظیم ایل آر اے کا کمانڈر اور ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی تحویل میں ہے۔ ڈومینک آنگوین کا منگل کے روز وسطی افریقی جمہوریہ سے پرواز کے بعد طبی معائنہ کیا جائے گا، اور توقع ہے کہ وہ عدالت میں ان کی پہلی پیشی ہوگی۔ آئی سی سی کے وکیل استغاثہ نے فاتو بن سودا نے بدھ کے روز کہا کہ انگوین پر ایل آر اے کی اظہار ثانیوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ گروپ پر الزام ہے کہ اس نے یوگنڈا اور 3 قریبی ہمسایہ ملکوں میں 30% تک ہزارہا افراد کو قتل اور اغوا کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے انگوین کی ہیگ کی عدالت میں پیشی کو ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر براک اوباما منگل کی شام امریکی ایوان نمائندگان میں وہاں موجود قانون سازوں، سفارتکاروں اور دوسرے ممتاز مہمانوں کو اپنی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے تشریف لائے، تو وہ دراصل دوسرے صدور کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ جنہوں نے تاریخ رقم کرنے کی کوشش میں آئین کے مطابق اس موقع کا استعمال کیا۔ صدر جارج واشنگٹن نے 1790 میں جب پہلی کانگریس سے خطاب کیا، اس کے بعد سے تمام سربراہان مملکت ان کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں، اور جو بات حکومت کی ایک شاخ سے دوسری کے درمیان ایک پیغام کے طور پر شروع ہوئی تھی، وہ صدر اور امریکہ اور دنیا کے عوام کے درمیان ایک وسیع تر رابطہ بن گئی ہے، اس کا پہلے سے اندازہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی کوریج نے سامعین کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ اب صدر اوباما سوشل میڈیا مثلا فیس بک اور ٹویٹر سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ سال کی اپنی سب سے اہم تقریر کے بارے میں کمپیوٹر سے مربوط نوجوان امریکیوں تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ صدر اوباما کو درپیش موجودہ صورتحال کی طرح بہت سے صدور نے ایک ایسی کانگریس میں جس پر دوسری سیاسی پارٹی کے ارکان کا غلبہ رہا ہے، اس موقع کو اپنی اہم نئی پالیسیوں کے اعلان اور ان کی ترویج کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر صدر جیمز منرو نے 1823 میں اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کو یورپی اقوام کو اس انتباہ کے لیے استعمال کیا کہ وہ امریکہ کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے ہیں۔ اسے منرو ڈاکٹرائن سے موسوم کیا گیا۔ 1862 میں ابراہم لنکن نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غلامی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور 1941 میں روزویلڈ نے ان بنیادی آزادیوں کے ضمن میں چار اصولوں کی نشاندہی کی جن سے دنیا میں ہر جگہ کے لوگوں کو لطف اندوز ہونا چاہیے، یعنی تقریر اور عبادت کی آزادی، احتیاط سے آزادی اور خوف سے آزادی۔ تاہم کسی ایک سطح پر یہ تقریر سیاست اور ریاستی کاروبار سے ماورہ ہوتی ہے۔ آئین سازوں نے اس خطاب کو حکومت میں شفافیت اور احتساب کو فروغ دینے کا وسیلہ بنایا۔ چونکہ صدر کے پاس حکومت کے پیچیدہ کاروبار کے بارے میں بیشتر معلومات ہوتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کی مجموعی صورتحال اور دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں ایک جامع جائزہ پیش کرے۔ اس سے ہماری حکومت میں اختیارات کی تقسیم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے خطاب میں صدر جبکہ نئے پروگرام اور منصوبے متعارف کراتا ہے، یہ فیصلہ کرنا کانگریس کا کام ہے کہ اسے عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے، اور انجام کار حکومت کی دونوں شاخیں اس خطاب کے وسیع تر سامعین یعنی امریکی عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثر منظر۔ دنیا بھر میں کینسر کا مرض ایسا ہے جس کا نام سنتے ہی پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو لا علاج ہے، پھر بھی اپنی سی کوشش سب کرتے ہیں کہ جو علاج موجود ہے اسے ضرور آزمایا جائے۔ کینسر کی مختلف اقسام میں ایک خواتین میں سینے کا سرطان یا بریسٹ کینسر بھی ہے، اور دنیا بھر کی عورتوں میں یہ مرض عام ہے، مگر اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ نسلی اور علاقائی پس منظر کینسر سے بچ رہنے اور صحت یاب ہونے پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کہتی ہیں کہ اگرچہ بریسٹ کینسر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کی بیماری ہے، مگر عالمی ادارہ صحت یا WHO نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس مرض میں مبتلا خواتین میں سے 50% اور نصف سے زیادہ وہ جو اس سے جان بر نہیں ہو سکتی، ان کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہوتا ہے۔ WHO کی تازہ ترین تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2011 میں اس مرض سے لگ بھگ 500,000 خواتین زندگی کی بازی ہار گئیں، مگر قطع نظر اس کے کہ خاتون کہاں رہائش پذیر ہے، یہ سننا شدید دھچکے سے کم نہیں کہ اسے بریسٹ کینسر لاحق ہو گیا ہے۔ شیرن نیومین کو اب بھی یاد ہے کہ اپنے بارے میں یہ جان کر کہ انہیں بریسٹ کینسر ہے انہیں کیسا لگا تھا۔ میں بالکل اسے قبول نہیں کر رہی تھی اور میں کسی سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ نیومین کی گلٹی بہت چھوٹی تھی، ان کا علاج بھی کامیاب رہا، مگر ڈاکٹر سٹیون نروڈ کہتے ہیں کہ چھوٹی گلٹی خطرناک ہو سکتی ہے۔
Even among women with small breast cancers, there was a big difference in the survival.
جن خواتین کا بریسٹ کینسر چھوٹا تھا ان میں زندہ بچ رہنے کا فرق بہت زیادہ تھا. ٹورانٹو میں ویمن کالج ہاسپٹل میں ڈاکٹر نروت اور دیگر محققین نے امریکہ میں بریسٹ کینسر کی 400,000 سے زیادہ مریضوں کے ریکارڈ کا مطالعہ کیا. انہوں نے ان خواتین میں کینسر کی تشخیص کے بعد 7 برس کی مدت تک کا جائزہ لیا. محققین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا نسل یا علاقائی پس منظر کا ان کے زندہ بچ رہنے کی شرح میں کوئی عمل دخل تھا یا نہیں. ڈاکٹر نروت کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایسا تھا.
Compared to a white woman, a black woman was 1.5 times to 2 times more likely to die of small breast cancer.
ایک سفید فام عورت کے مقابلے میں ایک سیاہ فام عورت کے چھوٹے بریسٹ کینسر سے موت کا شکار ہونے کا امکان 1.5 to 2 times تھا, جبکہ چینی اور جاپانی عورتوں میں یہ امکان اس سے نصف تھا. ہسپانوی عورتوں میں کینسر سے زندہ بچ رہنے کی شرح ان سفید فام عورتوں کے برابر تھی جو ہسپانوی نہیں تھیں. ڈاکٹروں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس میں نسل کا بھی بڑا دخل ہے.
Cancers are not more common in young black women, but those that do get breast cancer are more likely to have
it. ڈاکٹر نروت کہتے ہیں کہ کینسر کا مرض نوجوان سیاہ فام عورتوں میں زیادہ نہیں ہے, مگر وہ جنہیں بریسٹ کینسر ہو جائے ان میں یہ سفید فام اور چینی اور جاپانی خواتین کی نسبت بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اس تحقیق میں امریکہ میں مختلف معاشرتی اور نسلی پس منظر رکھنے والی خواتین کو شامل کیا گیا. جنرل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نروت کہتے ہیں کہ نتائج سے ڈاکٹروں کو نسل اور علاقائی پس منظر کی بنیاد پر بہترین علاج کرنے میں مدد مل سکتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امریکہ کے سائنسدانوں کی طرف سے 2 جائزوں کے مطابق سن 2014 کا سال سن 1880 سے لے کر اب تک کا گرم ترین سال رہا. نیو یارک میں ناسا کے گوڈارڈ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اسٹڈیز کے سائنسدانوں کی طرف سے زمینی سطح کے درجہ حرارت کے متعلق کیے گئے تجزیے کے مطابق سال 2014 کا درجہ حرارت 14.68 سینٹی گریڈ یا 58.42 فارنہائٹ تھا, جو کہ 20ویں صدی کے درجہ حرارت سے 1.22 سینٹی گریڈ زیادہ تھا. ادھر سمندری اور فضائی کرائے ہوائی سے متعلق قومی انتظامیہ NOAA کے جائزے کے مطابق سال 2014 کا درجہ حرارت قدرے کم یعنی 14.52 سینٹی گریڈ بتایا گیا ہے. واشنگٹن میں ناسا کے سائنس مشن ڈائریکٹوریٹ کے معاون منتظم جان گرینسفیلڈ نے کہا ہے کہ ناسا عالمی سطح پر زمین کی آب و ہوا کی حرکیات کی سائنسی تحقیقات کرنے کے حوالے سے سب سے آگے ہے. کافی عرصے سے مشاہدے میں آنے والے وارمنگ رجحان اور ریکارڈ کے مطابق سن 2014 درجہ بندی کے حوالے سے گرم ترین سال رہا, اور یہ ناسا کے لیے اس اہمیت کی تقویت کا باعث بن رہا ہے کہ زمین کا مطالعہ ایک مکمل نظام کے تحت کیا جائے اور خاص طور پر اس حوالے سے انسانی سرگرمی کے کردار اور اثرات کو بھی سمجھا جائے. ناسا کا کہنا ہے کہ سن 1880 سے اب تک زمین کا اوسط درجہ حرارت 0.8 ڈگری سیلسیل بڑھ گیا ہے, اور گزشتہ 30 سالوں میں اس مظہر کی زیادہ تر وجہ سیارے کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور انسانوں کی طرف سے پیدا کردہ اخراج ہے. NOAA کا کہنا ہے کہ عالمی ریکارڈ کے مطابق 10 گرم ترین سالوں میں سے 9 سال وہ ہیں جو سن 2000 سے گرم ترین سال تھے, اور 21ویں صدی کے ہر سال کا شمار اب تک کے ریکارڈ کیے گئے 20 گرم ترین سالوں میں ہوتا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی کہا ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہر کوئی حیران ہے کہ ریکارڈ کے مطابق 2014 گرم ترین سال تھا. سائنس ایک طویل عرصے سے اس کی دہائی دے رہی تھی. انہوں نے کہا کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے گرین گیسوں کے اخراج میں اس وقت تک ہونے والے سب سے زیادہ اضافے کی وجہ سے زمین کو پہلے کی نسبت غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے, جن میں تباہ کن قحط, طوفانوں میں اضافہ اور شدید بارشیں شامل ہیں. ان کے بقول ان واقعات کی وجہ سے کرۂ ارض پر تباہ کن معاشی سلامتی اور صحت کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور نئے اعداد و شمار سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سن 2014 میں جون سے اگست کا شمار کرۂ ارض کے ریکارڈ گرم ترین درجہ حرارت کے مہینوں کے طور پر کیا گیا ہے.
امریکہ کے سمندری اور فضائی موسمیات سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ اس 3 ماہ کے عرصے کے دوران دنیا بھر میں درجہ حرارت کی شرح 16.4 ڈگری سیلسیس رہی، جو 1998 کے پچھلے ریکارڈ کے مقابلے میں 0.71 ڈگری سیلسیس زیادہ ہے۔ خاص طور پر اگست میں دنیا کے سمندر زیادہ گرم رہے، جو عام شرح کے مقابلے میں 0.65 ڈگری سیلسیس کی زیادہ پیمائش ہے، جو درجہ جون کے ریکارڈ سے بھی اونچا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے گلوکار سمیر عباس شاہ سے۔ You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. اپنے فادر کی طرح آپ کے اندر شاعری کی کوئی رسیم یا شاعری سے کوئی شغف ہے؟
شاعری پڑھنا، اچھی شاعری پڑھنا تو بہت اچھا لگتا ہے، سننا پڑھنا، لیکن شاعری کرنے کا شوق نہیں، شاعری کو موسیقی میں ڈھالنے کا شوق ہے۔
لوگ آپ کے نام کے ساتھ عباس شاہ جڑا ہوا دیکھتے ہیں تو یقیناً سمجھ جاتے ہوں گے کہ آپ فرحت عباس شاہ کے بیٹے ہیں، تو آپ کو اپنے باپ کے نام سے پہچانا جانا کیسا لگتا ہے؟
بڑا اچھا لگتا ہے کہ والد صاحب کی الحمدللہ عزت ہے، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، تو وہ جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میں ان سے ان کا بیٹا ہوں تو وہ کافی داد وغیرہ دیتے ہیں، اور وہ جب میرا اپنا کام بھی دیکھتے ہیں تو بھی کافی وہ خوش ہوتے ہیں۔
اداس شام اجاڑ رستے کبھی بلائیں تو لوٹنا، اداس شام
موسیقی کو بطور پروفیشن اپنانے کا ارادہ ہے یا محض شوق ہے؟
ہاں جی، محنت تو ہے، ساتھ ساتھ پروفیشنلی کام بھی کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میری اسٹڈیز بھی جاری ہیں، بی ایس سی اکنامکس میں کر رہا ہوں، اسٹڈیز کو بھی نہیں چھوڑ رہا، لیکن یہ بھی میرا جو ہے پیشن، وہ بھی ساتھ ہے۔
سمیر کو موسیقی ہی نہیں تعلیم سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے اور وہ پی ایچ ڈی کا ارادہ رکھتے ہیں۔
کیتھیڈرل سے میں نے اپنا میٹرک کمپلیٹ کیا ہے، کیتھیڈرل اسکول سے، اور اس کے بعد الحمدللہ میرا میوزک بیس پہ مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں داخلہ ملا، تو وہاں سے انٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں بی ایس سی اکنامکس جو ہے وہیں سے اپنی جو ہے کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنا ماسٹرز کرنے کے بعد بھی پڑھتا رہوں گا، اور پی ایچ ڈی کی بھی امید ہے مجھے۔
اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سمیر عباس شاہ نے کہا،
وہ ان کا ڈانس سے لگاؤ ہے، باقی جو بہن بھائی ہیں ان کو ڈانس کا، ایک میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ پینٹر ہے، اس کو بڑی اچھی اچھی وہ تصویریں بناتا ہے اور پینٹنگ وغیرہ کرتا ہے، جو سب سے بڑا بھائی ہے اسے جو ماڈرن ٹیکنو ڈانس ہے روبوٹک، وہ اس سے اس کو ڈانس کا کافی شوق ہے، تو وہ مائیکل جیکسن اس طرح کی ریلیٹڈ، اور پڑھ بھی رہے ہیں سارے۔
اب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ موسیقی میں کس سے متاثر ہیں؟
ویسے بچپن میں تو میں سنا کرتا تھا، یہی سونو نگم مجھے کافی پسند تھا، اور پھر جب میں آہستہ آہستہ میری میوزیکل سینس بڑھتی گئی اور میوزک کا جو ہے وائڈلی مجھے سمجھ آنے لگا، تو مجھے کافی اور شخصیات جو ہمارے غزل گائکی میں مجھے مہدی صاحب بہت پسند تھے، اور مجھے مائیکل جیکسن بہت پسند ہے، بیکاز ہی واز اے ڈائنامک آرٹسٹ اور بہت ورسٹائل، اور کافی کچھ مجھے اس شخص سے سیکھنے کا ملا، اس بڑے آرٹسٹ سے، اور میں نے اس کا الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس کا مشکل ترین گانا بلی جین بھی کور کیا ہوا ہے۔ She was more like beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, oh you mean I am the one. Oh, I dance on a floor in a round. She said, I am the one. Oh, I dance on a floor in a round. She told me her name, Billie Jean. She calls the scene and every agent I stream being the one. Oh, I dance on a floor in a round. She said, I am the one, oh, dance on the floor, in a round.
اس انٹرویو کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر کرٹس پائنم. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گی شہناز نفیس, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور اللہ نگہبان.